بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی نشست میں جیسے اہم مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا جن کو عام طور سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور ان سے انسان کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، ان مسائل میں لاپرواہی کرنے والے بہت سے لوگ ملیں گے اور ان کی طرف متوجہ رہنے والے افراد کم ملیں گے، لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کی طرف نگاہ رکھے اور انہیں کے مطابق عمل کرے۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ اگر نماز میں کوئی خرابی پیدا ہونے کا امکان ہو جائے تو نماز کو توڑ کے دوبارہ پڑھ لیا جائے، اس لیے کہ اگر اسلام میں ایسا جائز ہوتا تو دین اسلام میں وہ سارے احکام بنائے ہی نہ ہوتے جن سے ٹوٹی پھوٹی نمازوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ یا اسی طرح یہ سوچ لینا کہ ہم جس طرح چاہیں نماز پڑھیں، پروردگار ارحم الراحمین ہے، وہ ہمارے عمل کو قبول کر لے گا۔ اس لیے کہ اگر ارحم الراحمین ہونے کا مطلب یہی ہے کہ الٹی سیدھی نمازیں قبول کر لی جائیں تو پروردگار کو احکام نماز بنانے کی ضرورت ہی نہیں، جو بندہ جیسے چاہتا عمل کرتا وہ اس کے عمل کو قبول کر لے گا۔ مگر اس قدر شرائط، ارکان، فرائض اور آداب کے معین کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پروردگار ہر طرح کے عمل کو قابل قبول نہیں سمجھتا۔ یہ اللہ کی رحمت پر اعتماد نہیں ہے، یہ شیطان پر بھروسہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جیسے چاہو عمل کرو اللہ اس عمل کو قبول کر لے گا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو انسان کو عبادت خدا سے غافل بنانا چاہتا ہے اور اپنی راہ پر لے جانا چاہتا ہے، اور اس انداز سے لے جانا چاہتا ہے کہ جانے والا اپنے کو مخلص پروردگار تصور کرتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق دین اسلام اور اسلام کے احکام و اعمال سے نہیں ہوتا۔ آج ان مسائل کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، ان کا نام مصائب نماز رکھا جا سکتا ہے، یعنی ان مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا جو نماز پر بشکل مصائب وارد ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں تین مسائل قابل ذکر ہیں۔ پہلے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا جن کے ذریعے سے نماز باطل اور بیکار ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں 12 ہیں، ہر ایک پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ جس سے جو مسئلہ متعلق ہو اسی کے مطابق عمل کریں۔ پہلی بات یہ کہ اگر درمیان نماز نہیں معلوم ہو جائے کہ شرائط نماز میں کوئی شے نہیں ہے، مثلا بغیر وضو کے نماز شروع کر دی ہے یا قصوی لباس میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز باطل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر حالت نماز میں وضو یا غسل باطل ہو جائے اور کوئی ایسا حدث صادر ہو جائے جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، درمیان نماز میں پیشاب خطا ہو گیا یا درمیان نماز میں ریا خارج ہو جائے یا انسان کو نیند آ جائے، تو وضو باطل ہو گیا اور اس کے نتیجے میں نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ انسان حالت نماز میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے، اگر ہاتھ باندھنے کو جزو نماز اور واجب سمجھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ البتہ اگر بے خیالی میں یا کسی مجبوری کی بنا پر ہاتھ باندھ لے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چوتھی بات، سورہ حمد کے بعد جزو نماز سمجھ کر آمین کہنا نماز کو باطل کر دیتا ہے، البتہ اگر کوئی انسان مجبوری کی بنا پر یا تقیہ کی حالت میں دوسرے مسلمانوں کا خیال کر کے اور ان سے خوف کی بنا پر یا فقط آمین کو ایک دعا سمجھ کر آمین کہتا اور اس کو نماز کا جز نہیں سمجھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پانچویں بات یہ، اگر انسان حالت نماز میں قبلے کی طرف پشت کر لے یا قبلے سے بالکل داہنے یا بائیں مڑ جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ چھٹی بات یہ کہ اگر حالت نماز میں نماز کے علاوہ کوئی کلمہ زبان پر لے آئے جس کو بات کرنا کہتے ہیں، کلام کرنا کہتے ہیں، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ البتہ ذکر خدا کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، چاہے وہ ذکر ہوں جو نماز میں لکھے گئے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی ذکر خدا کرنا چاہے، ذکر خدا بہرحال ذکر خدا ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یا حالت نماز میں اگر قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو چاہے دو چار پارے بھی پڑھ جائے مگر نماز باطل نہ ہوگی۔ یا ہم تو سورہ کے علاوہ کوئی اور بھی جزء قرآن کی تکرار کرنا چاہتا ہے جب بھی کوئی مذائقہ نہیں. البتہ یہ بات خیال میں رہے کہ حالت نماز میں نمازی کسی کو سلام کرنا چاہے تو سلام کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اسے سلام کر دے تو جواب دینا واجب ہے, اور یہ جواب کلام میں شمار نہیں کیا جائے گا, اور اس سے نماز باطل نہ ہوگی بلکہ یہ فرائض میں اور واجبات میں ہے کہ انسان کو جواب سلام دینا چاہیے. البتہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس انداز سے اس نے سلام کیا ہے جواب بھی ویسا ہی دیا جائے گا, یعنی سلام کرنے والے نے سلام علیکم کہا ہے تو نماز کی حالت میں اگر آپ جواب دیں گے تو سلام علیکم ہی کہیں گے. نماز کے علاوہ دوسری حالت ہوتی تو علیکم السلام کہہ سکتے تھے, مگر نماز میں ویسا ہی سلام دہرایا جائے گا جیسا سلام کیا گیا ہے, اور اتنی بلند آواز سے کہا جائے کہ سننے والا سن لے کہ میرے سلام کا جواب ہو گیا. عورت سلام کرے یا مرد سلام کرے, جو مسلمان بھی سلام کرے گا اس کا جواب دینا ضروری ہے. البتہ اگر کوئی مذاق کر رہا ہے تو مذاق کا جواب واجب نہیں ہوتا. اگر کوئی انسان پوری جماعت کو سلام کرتا ہے تو ہر مسلمان کے فرض ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے, لیکن اگر کسی ایک نے بھی جواب دے دیا ہے تو باقی لوگوں پر جواب دینا فرض نہیں. سلام کی شان اسلام میں یہ ہے کہ سلام کرنا ہر مسلمان کے لیے مستحب ہے اور جواب سلام دینا واجب ہے. البتہ یہ مستحب نماز کے علاوہ, نماز کی حالت میں سلام کرنا نمازی کے لیے جائز نہیں ہے, البتہ جواب سلام دینا فرض اور واجب ہے. سلام کا اسلامی ادب یہ ہے, جو سوار ہے وہ پیادہ کو سلام کرے, جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے, اور جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑے کو سلام کرے. بعض لوگ سواری پر بیٹھنے کے بعد یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ پیدل چلنے والے ہمیں سلام کریں گے, یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. اسلام کا ادب یہی ہے کہ جو سوار ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے, یعنی ہر بڑے کا فرض ہے, ہر بزرگ کا فرض ہے کہ اپنے سے کمزور کا لحاظ رکھے اور اس کو دعائے سلامتی دے, تاکہ جب وہ جواب سلام دے تو وہ دعائے سلامتی اس کے بھی کام آ جائے. ساتویں بات جو نماز کو باطل کر دینے والی ہے وہ قہقہ لگانا, نماز کی حالت میں بلند آواز سے ہنسنا, یہ انسان کی نماز کو باطل کر دیتا ہے. آٹھویں بات یہ ہے کہ جس طرح نماز کی حالت میں ہنسنا نماز کو باطل کر دیتا ہے, ویسے نماز کی حالت میں دنیا کے لیے رونا وہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے, چاہے آواز نکلے یا آواز نہ بھی نکلے, لیکن خود رونا یہ نماز کو باطل پر بیکار کر دیتا ہے. البتہ اگر آخرت کے لیے خوف خدا سے روئے تو اس سے بہتر کوئی نماز نہیں ہے جس میں حالت نماز میں خوف خدا سے انسان کی آنسو نکل آئے. نویں بات جو نماز کو باطل کر دیتی ہے وہ نماز کے دوران ایسے افعال کا انجام دینا جن سے نماز کی حالت ہی ختم ہو جائے, جیسے تالیاں بجانا, اچھلنا کودنا, کھانا پینا, یا ایسے اعمال انجام دینا جن کو دیکھنے کے بعد کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے. دسویں بات جو نماز کو باطل کر دیتی ہے تو حالت نماز میں یوں کھانا پینا جیسا صورت نماز ہی محفوظ نہ رہ جائے. البتہ اگر دانتوں کے درمیان کوئی دانا پھنس گیا اور نماز کی حالت میں منہ کے اندر حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اتنا کھانا پینا کہ صورت نماز ہی ختم ہو جائے یہ جائز نہیں ہے اور اس سے نماز باطل ہو جائے گی. گیارہویں چیز جو نماز کو باطل کر دیتی ہے وہ نماز میں شک ہے, کہ اگر دو رکعتی نماز میں شک ہو جائے, چاہے وہ صبح کی نماز ہو چاہے سفر کی حالت میں ظہر عصر اور عشاء کی نماز ہو, اگر دو رکعت کی نماز میں کوئی شک ہو جائے کہ یہ رکعت پہلی ہے دوسری ہے دوسری ہے تیسری ہے, تو دو رکعتی نماز کسی شک کو برداشت نہیں کر سکتی اور نماز باطل ہو جائے گی. اسی طرح تین رکعت والی نماز یعنی مغرب, اگر اس میں کوئی شک ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی, یا چار رکعت والی نماز میں اگر ابتدا کے دو رکعتوں میں شک ہو جائے کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری, یہ دوسری ہے یا تیسری, تو نماز باطل ہو جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ دو رکعتی نماز, تین رکعتی نماز اور چار رکعتی نماز کی ابتدائی دو رکعتوں میں اگر شک ہو جائے کہ یہ کون سی رکعت ہے تو نماز باطل ہو جائے گی. بارہویں چیز جو نماز کو باطل کر دیتی ہے وہ نماز میں کسی رکن کی کمی یا زیادتی ہے, تو رکن کی شان ہی یہ ہے کہ اگر وہ کم یا زیادہ ہو جائے تو چاہے پتھن ہو چاہے بھولے سے ہو نماز باطل ہو جائے گی. ہر نمازی کا فرض ہے کہ ان بارہ باتوں کو اپنی نگاہ میں رکھے اور اس کے بعد نماز شروع کرے تاکہ حالت نماز میں اگر ان میں سے کوئی ایک عمل بھی صادر ہو جائے تو اپنی نماز کو باطل اور بیکار سمجھے اور دوبارہ نماز پڑھے اور اس بات سے باطل نہ رہے کہ ان میں سے کوئی بات حالت نماز میں نہ ہونے پائے, اس لیے کہ فرضاً نماز کا توڑنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. ان 12 باتوں کے علاوہ اور دیگر اعمال, ان سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے چاہے نماز کے خضوع و خشوع میں فرق پیدا ہو جائے اور ثواب میں کمی ہو جائے. یہ عرض کیا گیا کہ ان باتوں کا لحاظ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر انسان ان باتوں کو انجام دیا تو نماز باطل ہو جائے گی اور نماز کا فرضاً توڑنا صحیح نہیں ہے. ہاں اگر جان یا مال خطرے میں پڑ جائے تو اس کو بچانے کے لیے نماز توڑی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ پہلا مسئلہ ہے جہاں وہ باتیں بیان کی گئیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے شکیات نماز کا. شکیات نماز کے بارے میں کچھ باتیں ابھی بیان کر دی گئی ہیں اور کچھ باتیں اب واضح کی جا رہی ہیں. شک کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے, کبھی انسان کو نماز کے افعال میں شک ہوتا ہے, یعنی نماز کی حالت میں شک ہو گیا تو میں نے سورہ ہم پڑھا کہ نہیں پڑھا, سورہ اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا, یا مثلا رکوع کیا یا نہیں کیا, یا سجدہ کیا نہیں کیا. نماز کی جتنے افعال ہیں اگر ان میں شک ہو جائے کہ فعل انجام دیا یا ابھی انجام نہیں دیا, شک یہ قسم ہے. دوسری قسم شک یہ ہے کہ شک نماز کے اعمال اور افعال میں نہیں ہے بلکہ شک نماز کی رکعتوں میں ہو رہا ہے, یہ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کون سی رکعت ہے جو پڑھ رہا ہوں. ان دونوں قسم کے شکوک کے احکام الگ الگ ہیں. جس شک کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے اس کا حکم الگ ہے, اور جس شک کا تعلق رکعتوں سے ہوتا ہے اس کا حکم الگ ہے. رکعتوں میں پیدا ہونے والے شک, ان میں چند قسمیں ایسی ہیں جن میں نماز کے صحیح ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اور نماز بہرحال باطل ہو جائے گی. جن میں دو باتیں ابھی بیان کی گئیں کہ اگر نماز دو رکعتی ہے اور اس کی رکعت میں شک ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی, بشرطے کہ نماز واجب ہو. سنتی نماز میں شک ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی. تو واجب نماز میں چاہے صبح کی نماز ہو یا مسافر کی دو رکعتی نماز ہو, اس میں اگر شک پیدا ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. دوسری قسم جہاں تین رکعت کی نماز ہے یعنی مغرب کی نماز, اس میں اگر کوئی شک پیدا ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. تیسری قسم اگر چار رکعت کی نماز ہے اور شک پہلی دو رکعتوں میں ہو گیا, ایک رکعت پڑھی ہے یا دو پڑھی ہیں یا تین, یہ پہلی ہے یا دوسری, یہ دوسری ہے یا تیسری, اگر پہلی یا دوسری رکعت کا نام آ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی. چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر نماز چار رکعت ہے اور یہ شک پیدا ہو جائے کہ یہ رکعت دوسری ہے یا پانچویں, ظاہر ہے کہ یہاں اگر دوسری کی طرف شک چلا آئے تب بھی نماز باطل ہے, اور اگر پانچویں کی طرف چلا جائے جب بھی نماز باطل ہے, یہاں کوئی امکان نماز کے صحیح ہونے کا نہیں ہے. چھٹی صورت یہ ہے کہ اگر نماز چار رکعت ہے اور یہ شک ہو جائے کہ یہ تیسری ہے یا چھٹی, تو کیونکہ چھٹی کا کوئی امکان نہیں ہے لہٰذا یہ نماز باطل ہو جائے گی. ساتویں صورت یہ ہے کہ اگر یہ شک ہو جائے کہ چوتھی ہے یا چھٹی, یا چوتھی ہے اور ساتویں آٹھویں, تو نماز باطل ہو جائے گی. اس لیے کہ اس کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کو نماز برداشت نہیں کر سکتی, کوئی نماز نہ چھ رکعت ہوتی ہے نہ سات رکعت ہوتی ہے. آٹھویں شکل یہ ہے کہ اگر نماز میں شک ہو جائے اور یہ یاد ہی نہ آئے کہ کون سی رکعت ہے, پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں آٹھویں, کوئی خیال ہی ذہن میں نہیں آتا ہے, اس صورت میں بھی نماز باطل ہو جائے گی. تو مختصر یہ کہ آٹھ شکلیں ہیں کہ جہاں نماز شک پیدا ہونے کے بعد باطل ہو جاتی ہے اور دوبارہ ادا کرنا ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ شک ہیں کہ جہاں وہ شک پیدا بھی ہوتا ہے مگر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر کسی عمل نماز میں شک پیدا ہوا وقت نکل جانے کے بعد, جب رکوع میں پہنچ گیا تب یہ شک پیدا ہوا کہ پتہ نہیں سورہ ہم پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں, نماز صحیح رہے گی. یا نماز تمام ہو چکی اور نماز تمام کرنے کے بعد یہ شک پیدا ہوا کہ میں نے مثلا سورہ ہم پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, تو نماز کے تمام ہو جانے کے بعد پھر اس شک کا کوئی اعتبار نہیں, نماز صحیح ہو چکی. یا مثلا نماز کا وقت نکل جانے کے بعد شک ہوا تو نماز جو میں نے پڑھی تھی وہ صحیح تھی یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی، تو وقت نکل جانے کے بعد شک کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. چوتھی شک یہ ہے کہ اگر شک انسان کو اتنا ہوتا ہے کہ انسان کثیر شک ہو گیا، ہر بات میں شک، ہر بات میں شک، تو ایسا آدمی اپنے شک پر کوئی دھیان نہیں دے گا اور جیسے نماز پڑھا ویسے ہی پڑھتا رہے گا، ان شاء اللہ اس کی نماز صحیح رہے گی. پانچویں شک یہ ہے کہ اگر نماز میں امام یا معموم کے درمیان کسی ایک کو شک ہو جائے تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں. اگر امام کو شک ہو تو معمومین کی یادداشت پر بھروسہ کرے گا، مثلا امام کو شک ہو گیا کہ یہ دوسری ہے یا تیسری، اور معمومین نے تشہد کے موقع پر الحمد للہ کہہ دیا تو امام اسی پر بھروسہ کر کے دوسری سمجھ لے گا، یا معمومین نے بحول اللہ کہہ دیا امام انہیں پر اعتبار کر کے اس کو تیسری رکعت سمجھ لے گا. یہی حال معمومین کا ہے کہ اگر انہیں شک پیدا ہو گیا اور امام کو یاد ہے تو معموم کو چاہیے کہ اپنے امام کی یادداشت پر اعتبار کرے. چھٹی صورت جہاں شک کا کوئی اعتبار نہیں وہ مستحبی نمازوں میں شک ہے. اگر سنتی نمازوں میں شک پیدا ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، نماز بہرحال صحیح رہے گی. تو کچھ شکل ایسی ہیں کہ جہاں شک پیدا ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، جیسے پچھلی آٹھ قسمیں تھیں، اور کچھ شکلیں ایسی ہیں کہ جہاں شک پیدا ہو جائے تو نماز پر کوئی اثر نہ پڑے گا، جیسا کہ ابھی چھ صورتوں میں بیان کیا گیا ہے. یہ جو کہا گیا کہ مستحبی نماز میں شک کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آدمی کو اختیار ہوتا ہے چاہے کم سمجھے یا زیادہ سمجھے. اگر سنتی نماز میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ رکعت پہلی ہے یا دوسری، تو آدمی کو اختیار، وہ پہلی بھی سمجھ سکتا ہے اور دوسری بھی سمجھ سکتا ہے. لیکن اگر شک ایسا ہے کہ جہاں پر زیادتی کا امکان ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر شک ہو جائے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا پانچویں رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، کیونکہ کوئی سنتی نماز تین رکعت یا چار رکعت یا پانچ رکعت نہیں ہوتی، لہٰذا وہاں پر آدمی کم ہی کا بنا رکھے گا اور اسی اعتبار سے نماز تمام کر لے گا. یہ وہ شکوک سے نماز کو باطل بنا دیا کرتی ہیں. اب شک کی کچھ ایسی قسمیں ہیں جہاں نماز باطل نہیں ہوتی ہے بلکہ اس نماز کا علاج کرنا ہوتا ہے، اور جو تدبیریں شریعت نے بیان کی ہیں انہیں تدبیروں کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے نماز کی رکعتوں میں شک ہوا ہے، اس مقام پر ایک بات جو سب سے بڑی بنیادی ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی عرض کیا گیا کہ نماز کے شک کی آدمی اگر دوسری رکعت یا پہلی رکعت درمیان میں آ جائے اور شک میں کوئی ایک پہلو پہلی یا دوسری رکعت ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے. مگر اب اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دوسری رکعت کے درمیان میں آنے کی دو قسمیں ہیں، یعنی شک میں اگر ایک طرف دوسری ہو اور ایک طرف تیسری یا چوتھی ہو. یہ دوسری کا نام جو درمیان میں آیا ہے اس کی دو صورتیں ہیں. کبھی شک یہ ہوتا ہے کہ جو میں رکعت پڑھ رہا ہوں یہ رکعت دوسری ہے یا تیسری، دوسری ہے یا چوتھی، دوسری ہے یا پانچویں، اور کبھی شک یہ ہوتا ہے کہ یہ رکعت جو میں نے ابھی تمام کی ہے، تمام کی ہے یعنی دوسرا سجدہ اس کا ختم کیا ہے، یہ رکعت دوسری تھی یا تیسری تھی، دوسری تھی یا چوتھی تھی. ان دونوں قسموں میں فرق ہے. یہاں دوسری کا نام ہے کے ساتھ آئے کہ دوسری ہے یا تیسری، دوسری ہے یا چوتھی، یہ نماز باطل ہو جائے گی اور اس کا کوئی علاج نہیں. اور جہاں دوسری کا ذکر تھی کے ساتھ آئے یہ دوسری تھی یا تیسری، یہ دوسری تھی یا چوتھی، یہاں شک قابل علاج ہے، نماز باطل نہیں ہوگی. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب شک میں دوسری رکعت ہے کے ساتھ آتی ہے اس کا مطلب یہ کہ دو کے مکمل ہونے کا یقین نہیں ہے. دوسری ہے یا تیسری، تو اگر تیسری ہے تو دو ہو چکی ہیں، اور اگر دوسری ہے اس کا مطلب یہ کہ ابھی دو مکمل نہیں ہوں. یہ شک ہوا کہ یہ دوسری ہے یا چوتھی، تو اگر چوتھی ہے تو دو ہو چکی ہیں، اور اگر دوسری ہے اس کے معنی ہے کہ دو رکعتیں مکمل نہیں ہوئیں. اور جہاں دو رکعتوں کے مکمل ہونے کا یقین نہ ہو وہاں نماز باطل ہو جاتی ہے. البتہ جہاں دوسری کا نام تھی کے ساتھ آئے، یہ دوسری تھی یا تیسری، دوسری تھی یا چوتھی، اس کے معنی ہے کہ دو کے مکمل ہونے کا تو بہرحال یقین ہو گیا. اب مسئلہ یہ کہ دو کے بعد ایک اور ہو گئی ہیں، دو اور ہو گئی ہیں، یا فقط دو ہی ہوئی ہیں. تو جہاں دو رکعتوں کے مکمل ہو جانے کا یقین ہو وہاں نماز کبھی باطل نہیں ہوتی، اور جہاں دو رکعتوں کے مکمل ہونے میں شک ہو وہاں نماز بہرحال باطل ہو جاتی ہے. اس نقطے کو پیش نظر رکھنے کے بعد الشکیات نماز کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ دو رکعتی نماز میں اگر شک ہو جائے تو نماز بہرحال باطل ہے، تین رکعتی نماز میں اگر شک ہو جائے تو نماز بہرحال باطل ہے، چار رکعتی نماز میں اگر دوسری رکعت کا ذکر ہے کے ساتھ آئے کہ دوسری ہے یا تیسری، دوسری ہے یا چوتھی، تو نماز بہرحال باطل ہے۔ نماز کی صحت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں نماز چار رکعت والی ہو اور دوسری کا ذکر اگر آئے گی تو تھی کے ساتھ آئے کہ دوسری تھی یا تیسری، دوسری تھی یا چوتھی، اگر ایسا ذکر آ گیا ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ اس کا علاج کیا جائے گا۔ اس شک کی چند قسمیں ہو سکتی ہیں، مثلا ایک قسم یہ ہے کہ یہ شک ہو جائے یہ رکعت جو میں نے ابھی تمام کی ہے، یعنی جس کے دوسرے سجدے میں سبحانہ ربی العالی و بحمدہ کہہ کے ابھی ختم کیا ہے، چاہے سر نہیں اٹھایا ہے، جس کا دوسرا سجدہ بھی تمام کیا ہے، یہ شک ہو جائے کہ یہ دوسری رکعت تھی یا تیسری تھی، تو شک کے تمام صورتوں میں علاج یہی ہے، جو زیادہ ہوگا یعنی جو زیادتی کا پہلو ہوگا اسی پر انسان بنیاد رکھے گا، اب اگر یہاں شک ہے کہ دوسری تھی یا تیسری تو اس کو تیسری سمجھے گا اور یہ سمجھے گا کہ تین رکعت میں پہنچ چکا ہوں اور فقط ایک رکعت باقی رہ گئی ہے، یا اسی طریقے سے اگر دوسری رکعت کے بعد سجدہ تمام کر کے شک ہو گئی دوسری تھی یا چوتھی تو چوتھی سمجھ کے نماز کو آگے بڑھائے گا اور تمام کرے گا، یا اگر شک ہو جائے کہ رکعت دوسری تھی یا تیسری یا چوتھی، یعنی شک کے تین پہلو ہو گئے، دوسری تھی یا تیسری تھی یا چوتھی، تو یہاں بھی چار سمجھے گا، یا مثلا یہ شک ہو جائے کہ سجدہ جو میں نے تمام کیا ہے یہ چوتھی رکعت تھی یا پانچویں تھی، ظاہر پانچویں کا کوئی امکان نہیں ہے، چوتھی سمجھ کے وہیں پر نماز تمام کر دے گا، یہ تمام شک وہ ہیں تو یہاں دوسری رکعت کا ذکر آ گیا ہے کہ کہیں یہ شک ہے کہ دوسری تھی یا تیسری تو تین سمجھے گا، کہیں شک ہے کہ دوسری تھی یا چوتھی تو چوتھی سمجھے گا، کہیں شک ہے دوسری تھی یا تیسری یا چوتھی تب بھی چوتھی سمجھے گا، کہیں شک ہے کہ چوتھی تھی یا پانچویں کیونکہ پانچویں کا کوئی امکان نہیں ہے، چوتھی سمجھ کے وہیں پر تشہد و سلام پڑھتے نماز تمام کر دے گا، تو ان تمام صورتوں میں نماز باطل نہیں ہوگی مگر اس کا علاج کرنا ہوگا اور علاج نماز احتیاط ہے جس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا، اور نماز احتیاط کتنی رکعت ہوگی اس کا کھلا ہوا قانون یہ ہے کہ جتنے رکعتوں کا فرق شک میں شامل ہو جائے اتنی ہی نماز پڑھی جائے گی، مثال کے طور پر اگر شک ہوا کہ دوسری تھی یا تیسری اور تیسری سمجھ کے آگے بڑھا تو دو اور تین میں ایک رکعت کا فرق ہے لہٰذا نماز احتیاط ایک رکعت ہوگی، اگر شک یہ ہوا کہ دوسری تھی یا چوتھی چوتھی سمجھ وہیں پر نماز تمام کر دے گا اور کیونکہ صرف دو رکعت کا ہے لہٰذا نماز احتیاط دو رکعت ہوگی، اگر شک یہ ہو کہ دوسری تھی یا تیسری تھی یا چوتھی تو چونکہ اس میں فرق دو طرح کے نہیں، ایک فرق دو اور تین میں ہے اور ایک فرق دو اور چار میں ہے، چار سمجھ کے نماز وہیں پر تمام کرے گا اور نماز احتیاط دو پڑھے گا، ایک نماز احتیاط ایک رکعت جو دو اور تین کا فاصلہ ہے اور ایک نماز احتیاط دو رکعت جو دو اور چار کا فاصلہ ہے، البتہ جہاں یہ شک ہوا کہ چوتھی تھی یا پانچویں اور وہاں چوتھی سمجھ کے نماز تمام کی وہاں مزید کسی رکعت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مزید رکعت کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پانچ رکعت پڑھی جائے، البتہ کہ شک پیدا ہو گیا ہے لہٰذا یہاں سجدہ سہو ضرور ہوگا جس کی ترتیب بعد میں بیان کی جائے گی۔ یہ شک کی چار قسمیں تھیں کہ جہاں پر دوسری رکعت کا ذکر آیا کہ دوسری تھی یا تیسری یا چوتھی مثلا، اب اس کے بعد کچھ شکلیں وہ ہیں کہ یہاں دوسری کا ذکر نہیں آتا ہے، مثال کے طور پر یہ شک پیدا ہوا کہ یہ رکعت تیسری ہے یا چوتھی ہے، چوتھی سمجھ کے نماز تمام کرے گا اور چونکہ فرق ایک رکعت کا ہے لہٰذا ایک رکعت نماز احتیاط پڑھے گا، ایک صورت یہ ہے کہ شک پیدا ہو جائے کہ یہ چوتھی ہے یا پانچویں اور انسان حالت قیام میں ہے تو ظاہر ہے کہ اب پانچویں سمجھ کے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے بلکہ وہیں پر بیٹھ جائے گا تشہد و سلام پڑھ کے نماز ختم کر دے گا، مگر یہ رکعت نماز احتیاط پڑھے گا اس لیے کہ اگر وہ چوتھی تھی تو فوراً بیٹھ جائے رکعت کم رہ گئی، اس رکعت کو پورا کرنے کے لیے نماز احتیاط پڑھے گا۔ اسی طرح اگر حالت قیام میں شک ہو جائے کہ تیسری ہے یا پانچویں, تو ظاہر ہے کہ پانچویں تو نہیں ہو سکتی ہے, پانچویں کو بنا رکھے گا تو نماز باطل ہو جائے گی, فوراً پڑھے کہ تشہد و سلام پڑھ کے نماز ختم کر دے گا, اور بعد میں دو رکعت نماز احتیاط پڑھے گا, پھر تین اور پانچ کے درمیان دو رکعت کا فاصلہ. یا یوں اگر شک پیدا ہو جائے قیام کی حالت میں کہ یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے یا پانچویں, تو پانچویں کا کوئی امکان نہیں, لہٰذا فوراً بیٹھ کے نماز تمام کر لے گا. اور چونکہ شک دو طرح کا ہے, ایک شک میں ایک رکعت کا فرق ہے اور ایک میں دو رکعت کا, لہٰذا دو نماز احتیاط پڑھے گا, ایک ایک رکعت اور ایک دو رکعت. ایک صورت یہ ہے کہ حالت قیام میں شک ہوا کہ یہ پانچویں ہے یا چھٹی ہے, تو یہاں بھی فوراً بیٹھ جائے گا اور یہاں کسی رکعت کا سوال نہیں, اس لیے کہ پانچویں ہے جب اور چھٹی ہے جب, اب مزید کسی رکعت کی گنجائش نہیں ہے, فقط دو سجدے سو انجام دے گا. لیکن تمام باتوں کے ساتھ یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ شک پیدا ہوتے ہی نماز باطل نہیں ہوتی, بلکہ انسان کو ایک لمحے غور کرنا چاہیے, اگر کوئی بات یاد آ جائے تو جو یاد آ جائے اسی کے مطابق عمل کرے گا, اور اگر کوئی بات یاد نہ آئے تو زیادہ پر بنیاد رکھ کے اسی اعتبار سے عمل کو انجام دے گا, اور بعد میں جیسے کہ نماز احتیاط بیان کی گئی ایک رکعت یا دو رکعت, ویسے ہی نماز احتیاط پڑھ لے گا. نماز احتیاط کا طریقہ یہ ہے کہ نماز تمام کرتے ہی فوراً کھڑا ہو جائے اور یہ نیت کرے کہ میں نماز احتیاط پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ, اس کمی کے بدلے جو نماز میں واقع ہو گئی ہے, اس کے بعد سورہ ہم پڑھے گا, مگر فقط سورہ ہم, دوسرا سورہ نہیں پڑھے گا, اور سورہ ہم تو بھی آہستہ پڑھے گا بلند آواز سے نہیں پڑھے گا. اور اس کا راز یہ ہے کہ جو بدر ہے تیسری چوتھی رکعت کا, اور تیسری چوتھی رکعت میں فقط سورہ حمد ہوتا ہے, وہ بھی آہستہ پڑھا جاتا ہے, یہاں کوئی قنوت بھی نہیں ہوتا ہے, آہستہ پڑھے گا اور اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے اگر ایک رکعت ہے تو وہی تمام کر دے گا, اور اگر دو رکعت ہے تو دوسری رکعت ہی پڑھے گا, مگر قنوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ نماز احتیاط میں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں نیت فقط دل میں ہوگی, زبان پر نیت آ ہی نہیں سکتی ہے, کہ دوسری نمازوں میں اگر زبان پر نیت آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر یہاں زبان سے نیت کی تو نماز باطل ہو جائے گی, لہذا یہاں نیت نماز کو دل ہی دل میں انجام دینا ہے اور رسول کے مطابق عمل کرنا ہے. البتہ بعض مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ جہاں ایک رکعت نماز پڑھنا ہو وہاں آدمی کو اختیار ہے, چاہے ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھے اور چاہے دو رکعت بیٹھ کے پڑھے, اس لیے کہ بیٹھ کے نماز دو رکعت پڑھی جاتی ہے وہ ایک ہی رکعت شمار کی جاتی ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. نماز کے مسائل میں ایک چیز, یا چار رکعت کی نماز میں دوسرے سجدے کے بعد یہ شک ہو جائے کہ چوتھی رکعت یا پانچویں, تو وہیں پر نماز تمام کر کے دو سجدے سے ہو کرے گا, یا ایک سجدہ کرنا اتفاق سے بھول جائے, یا جہاں قیام کرنا چاہیے تھا مثلا حمد سورہ پڑھنے میں وہاں بیٹھ جائے, یہاں جہاں بیٹھنا چاہیے تھا مثلا تشہد پڑھتے وقت وہاں بھولے سے کھڑا ہو جائے, ان تمام صورتوں میں انسان پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ نماز کے وہ تمام واجبات جو ارکان میں نہیں ہیں ان میں اگر کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے تو احتیاط کے لیے کہ انسان دو سجدہ سہو کر لیں. فرق یہ ہے کہ اگر ایک سجدہ بھول گیا ہے یا تشہد بھول گیا اور بعد میں جاتا ہے تو پہلے سجدے یا تشہد کی قضا کرے گا, یعنی نماز تمام کر کے سجدہ کرے گا, یا نماز تمام کرنے کے بعد جو تشہد بھول گیا ہے دوبارہ وہ تشہد پڑھے گا اور اس کے بعد سجدے سہو کرے گا. سجدے سہو کی صورت یہ ہے کہ نماز تمام کرنے کے بعد یہ نیت کرے گا دو سجدے سہو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ, اور اس کے بعد پیشانی صحیح جگہ پر رکھ کے بسم اللہ وباللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ سر اٹھائے گا اور دوبارہ پھر سجدے میں جائے گا بسم اللہ وباللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کے بعد اٹھ کر بیٹھے گا تشہد پڑھے گا اور سلام پڑھ کر یہ سلسلہ تمام کر لے گا. یہ سجدے